فذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. خدا کے نزدیک دین دین اسلام ہے. دین ہی کا دوسرا نام قانون ہے. پہلے دن عرض کیا تھا ہر انسان ہر معاشرہ ہر جماعت ہر گروہ قانونی طور پر فطری طور پر قانون کا محتاج ہے. قانون کے بغیر معاشرہ نہیں رہتا. قانون کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا. قانون کے بغیر انسانی فطری تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. قانون کے بغیر انسانیت برقرار نہیں رہ سکتی. قانون فطری تقاضے کے ایک مطابق اور ہر انسان کی ہر معاشرے کی انتہائی اہم ضرورت ہے. قانون چونکہ ہر معاشرے کی ضرورت اس لیے ہر معاشرہ قانون بناتا ہے. بہت سے انسانوں نے قانون بنائے. ہر جماعت جب تشکیل پاتی ہے تو قانون وضع کرتی ہے. ہر ملک جب معرض وجود میں آتا ہے تو قانون بناتا ہے. اب قانون کی بہت سی قسمیں ہیں. بعض قانون خود انسانوں نے بنائے, مملکتوں نے بنائے, معاشرے نے بنائے گئے, اور ایک قانون ایسا جو خدا نے بنایا جسے دین اور جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے. نماز پڑھی اور تھوڑا تھوڑا آگے ایک تو مجھے نماز پڑھی اور تھوڑا تھوڑا جانے موقع نا قانون معاشرہ بناتا ہے, انسان بناتا ہے, اور ایک قانون خدا نے بنا ہے. اب دونوں قسم کے قوانین, معاشرے کے بنائے ہوئے قوانین یا خدا کا بنایا ہوا قانون, یعنی قانون جو بھی بنتا ہے صحیح ہوتا ہے. قانون جو بھی بنتا ہے صحیح ہوتا ہے, لیکن اکثر قانون کا استعمال غلط کیا جاتا ہے. قانون جو بھی بنتا ہے اکثر ٹھیک ہی بنتا ہے, لیکن قانون کا استعمال غلط کیا جاتا ہے. اور قانون کا استعمال کیوں غلط کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر دو جذبے پائے جاتے ہیں, اور ان دو جذبوں کے ذریعے سے ان دو جذبوں کی وجہ سے قانون کا انسان غلط استعمال کرتا ہے. یعنی بذات خود قانون ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کا بنایا ہوا بھی ٹھیک ہو, لیکن اب اس کا استعمال جو ہے جس انسان کے پاس ہے وہاں سے پتا چلے گا کہ یہ انسان کیوں کر اس کا استعمال کر رہا ہے. اگر تو انسان اس کا استعمال غلط کر رہا ہے تو قانون کی افادیت ختم ہو جائے گی. اور انسان اکثر قانون کا استعمال غلط کیوں کرتا ہے؟ فطری طور پر دو جذبے پائے جاتے ہیں. ایک جذبہ خواہش ہے, دوسرا جذبہ غضب ہے. تو جب بھی انسان کے ہاتھ میں قانون کی طاقت آتی ہے تو بعض اوقات جذبہ خواہش کے ذریعے اپنے مفاد کی خاطر قانون کا غلط استعمال کرتا ہے, یا پھر جذبہ غضب کے تحت دوسرے دوسروں کے محتاج کو پامال کرتے ہوئے قانون کا خدا درج کرتا ہے. سوال بڑی قبل محمد والے مجھے محترم قانون کتنا بھی بہتر کیوں نہ ہو, کتنا بھی احسن کیوں نہ ہو, لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ قانون کس کے ہاتھ میں ہے, قانون کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہے. تو عزیزہ کا مطلب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ قانون استعمال کی وجہ سے غلط ہوتا ہے اور قانون کا استعمال غلط کیوں ہوتا ہے, اس لیے کہ انسان کے اندر دو جذبے پائے جاتے ہیں اور ان دو جذبوں کی وجہ سے جب انسان کے ہاتھ میں قانون آتا ہے تو اس کا استعمال غلط کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کی تدبیر اور حکمت پر کہ خدا نے جو قانون دیا, خدا نے جو قانون وضع کیا, تو قانون کو اس انسان تک پہنچانے کے لیے, دنیا تک پہنچانے کے لیے کس کے ہاتھ میں لیا, قانون کی طاقت کس کے ہاتھ میں لی, اس کے ہاتھ میں کہ جس کا تعارف یوں کروایا کہ اگر تم قانون کے غلط استعمال سے کرتے ہو تو بے شک کرو, مگر اس سے کبھی نہ کرتا, اس لیے کہ یہ کبھی بھی جذبہ غضب کے تحت تمہارے نماز کو پامال نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اسے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. قانون کا خداوند متعال انتظام کر رہا ہے. اور دوسری بات, انسان سے خطرہ اس بات کا کہ انسان جذبہ خواہش کے تحت اپنے مفاد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے قانون کے غلط استعمال کرتا ہے. تو خدا نے کس طرح سے انتظام کیا, کہا اسے قانون لیتے ہوئے کبھی مت گھبراؤ, اس لیے کہ یہ وہ ہے جو اپنے جذبے سے, اپنی خواہش سے تو بار بھی نہیں کرتا. وما جنتکم عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی. میرا حبیب بات ہی نہیں کرتا کہ جب تک اس پر وحی نازل نہ ہو جائے. سلام پڑی کہا محمد والا. قانون کے متعلق, قانون کی طاقت کے متعلق, قانون کے غلط استعمال کے متعلق جو انسانی ذہن میں خدشات پائے جاتے ہیں, خداوند متعال نے اپنے وضع کرتا ہوا قانون سے اس طرح سے رہا کیے, اس کے ہاتھ میں دیا کہ جس کے متعلق کوئی انسان کسی قسم کے شک و شبے پر شکار نہیں ہو سکتا, کبھی بھی دم و چمار نہیں ہو سکتا انسان کو. اب جب یہ قانون بن گیا اور ایسی ذات کے ہاتھ میں لے لیا گیا, تو اب انسانوں سے کہا, اب اس قانون کے ماننے والوں سے کہا, اب جن کے لیے یہ قانون بنایا تھا ان کو کہا, خداوند نے اتار لے ان صفات کو بیان کرنے کے بعد, انسان کو مطمئن کرنے کے بعد, اطمینان قلبی کے رسول کو پیدا کر دینے کے بعد, اب خدا کہتا ہے من یطیع اللہ والرسول اولئک مع الذین صدقوا محمد والا. اپنی زندگی میں شامل کرو گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے اس رسول کی اطاعت کرو کہ جس کے حال میں خدا نے اپنا قانون دیا ہے. تو عزیزہ نے بولا اب جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس قانون کی اللہ کے اس دین کی دین اسلام کی اطاعت کرے تو خدا کہتا ہے کہ میری اطاعت دراصل ایسے ہی ہے جس طرح سے محمد کی اطاعت اور محمد کی اطاعت ایسے ہی ہے جس طرح سے میری اطاعت. جو چاہتا ہے کہ خدا کی اطاعت کرے وہ جس طرح سے میری اطاعت کرے اسی طرح سے میرے رسول کی اطاعت کرے. اب اگر انسان اطاعت کرے تو دیکھے کہ اطاعت کیا ہے. جب انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرنی ہے, خدا کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرنی ہے, اطاعت کرنا چاہتا ہوں, فطری قانون کی پیروی کرنا چاہتا ہوں, تو خدا نے مقرر انتظام کیے دے رہا ہے, انتظام کر رہا ہے کہ تم اس قانون کی پیروی محمد مصطفیٰ کی پیروی کے ذریعے کر سکتے ہو. قانون خدا کا بنایا ہوا لیکن خدا کی پیروی کے لیے جینا کیا ہے؟ رسول کی اطاعت. اب اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے, میں نے کل کیا تھا کہ طاقت اور دولت کے بدبوتے پر صدیق کرنا کچھ اور ہے, کردار اور اخلاق کے بدبوتے پر صادق اور امین کہلانا فرق ہے. تو یہ تو کردار اور صادق کے بدبوتے پر, کردار اور اخلاق کے بدبوتے پر صادق اور امین نبی ہے. اب اس پر خدا کتنا اعتماد کر رہا ہے, اس کے ذریعے سے خدا کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت اگر کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت سے مطلب کوئی فرق نہیں, کسی کا کوئی فرق نہیں, یعنی خدا کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے. تو آج اگر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ میرا پروردگار اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ خدا کہے اس طرح سے کرو, نبی کہے اس طرح سے کرو, تو پھر کیا کرے؟ مثال کے طور پہ فقط مثال کہ اگر اللہ نے کہا کہ رمضان میں روزے رکھو اور نوز باللہ نبی کہہ دے کہ رجب میں روزے رکھو, اگر اللہ کہے پانچ وقت نماز پڑھو اور رسول کہہ دے چار وقت نماز پڑھو, اگر اللہ کہتا ہے عشاء کی چار رکعت اور رسول کہے عشاء کی تین رکعت, اللہ کہتا ہے حج اس طرح سے کرو, نبی کہے حج اس طرح سے کرو, تو اب کیا کرے انسان؟ انسان کو حضرت خدا نے رسول اللہ پہ چھوڑ دیا, خدا بند اللہ نے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں لگے رکھا, کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں رکھا. اب مجھے رسول بیان کرنا چاہتا ہوں, مقام مصطفیٰ بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے تو ایسی صورتحال آ جائے کہ ایک طرف خدا کے احکامات دوسری طرف رسول اللہ کے احکامات, تو انسان کیا کرے؟ آئے اللہ کی اتباع کرے یا رسول کی اتباع کرے؟ سرداری کے خدا کہتا ہے کہ رسول کی اتباع میری اتباع ہے, رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے. تو اب انسان کا وظیفہ شرعی کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں بولے محترم, آ سکتا ہے انسان کے ذہن میں یہ سوال؟ عزیزہ نے محترم یہ سوال اس کا ذہن میں آنا ہی فضول ہے, یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا اگر کہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو تو وہ کس طرح سے کہے گا, کس طرح سے کہے گا؟ اپنے انسان پر پیغام پہنچانے کے لیے لہجہ رسول ہی کو تو استعمال کرے گا نا. تو جب خداوند متعال اپنے احکامات پہنچانے میں رسول اللہ ہی کے ذریعے کو استعمال کرتا ہے تو پھر رسول سے اختلاف کہاں سے ہوگا؟ سلام پڑی کہو خدا خداوند متعال نے ہمیشہ سے جب بھی کوئی حکم اپنے انسانوں تک پہنچایا تو رسول کے ذریعے پہنچایا, صادق رسول کی زبان کے ذریعے پہنچایا. میں نے کہا کیا تھا کہ دین ہے کیا؟ دین کا سارا مدار ہے صداقت رسول پر. تو خداوند متعال نے اپنے تمام تر دین کو اس رسول کے ذریعے پہنچایا. تو اب یہ سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ رسول کچھ اور کہے اور خدا کچھ اور کہے, اس لیے کہ جو کچھ خدا نے کہنا ہے وہ تو کہنا ہی رسول کے رہنے میں ہے. ہم سب کو خداوند متعال کے لیے پہنچنے کا وسیلہ ہی رسول ہے. تو خداوند متعال اگر اپنے دین کو پہنچانے کے لیے, اپنے قرآن کو پہنچانے کے لیے, اپنے احکامات کو پہنچانے کے لیے, اپنے قانون کو پہنچانے کے لیے محمد کو وسیلہ بناتا ہے, تو اب مسلمان بھی اگر چاہتا ہے کو اسی رسول کے وسیلے سے پہنچ سکتا ہے. سوال پڑے بھگوان رسول کے وسیلے کے بغیر جب خدا اپنا پیغام اپنا حکم اپنا دین اپنا قانون نہیں پہنچا رہا تو اگر انسان چاہتا ہے اگر مسلمان چاہتا ہے کہ خدا تک پہنچے تو ایک ہی وسیلہ ہے اور وسیلہ کیا ہے محمد مصطفیٰ کی ذات رسول اللہ کی ذات خاتم النبیین کی ذات. عزیزہ کا مقام انسان جو محتاج ہے خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے ہیں اب وسیلہ آپ کے سامنے اور یہی لقد جان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تعبیر کہ اگر چاہتے ہو خدا کی اطاعت کرو تو میرے حدیث کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت سے تمہارا درجہ نبیین کے برابر صالحین کے برابر شہداء کے برابر اور صدیقین کے برابر ہو جائے. یہ خدا کا اعلان سلا پڑی کروں گا تو مقام محمد مصطفیٰ خدا بند مقام خود اپنی کتاب میں ہر جگہ پہ اسی کو محمد مصطفیٰ کی ذات کو وسیلہ بنا کے پیش کر رہا ہے. مقام خدا بند مقام نے قرآن کو لیلۃ القدر سے اتارا. میں مختلف ذاتیوں سے دو چار یعنی واقعات دو چار آیتوں سے احادیث سے چاہ یہ رہا ہوں کہ مقام محمد مصطفیٰ کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کروں اور اس کے بعد مجھے آئے والی مجالس میں مقام ولایت علی ابن ابی طالب بیان کرنا ہے. مقدمہ بنانا چاہتا ہوں اگر مقام محمد مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے تو پھر خود بخود ساری منزلیں حل ہوتی جاتی ہیں. خداوند قرآن اتارا اس دین کا اس قانون کے منبع کتاب کی شکل میں ان حمد اللہ ہو فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ہم نے قرآن کو اس کتاب کو اس قانون الہی کو اس دین کو لیلۃ القدر میں اتارا. لیلۃ القدر جو کہ ماہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے اتارا لیلۃ القدر میں قرآن کو. اللہ پڑھی محمد علی محمد پر ایک ہی دفعہ تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے سے باردار جو ہے مطلب خدا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اس نظام کو اس قانون کو اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انعام اللہ بھی لیلۃ القدر ہم نے لیلۃ القدر میں سے نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا معلوم تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی اے انسان تیرے شعور میں تیری عقل میں تیرے فہم و ادراک میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات. سمجھو گے کہ اے انسان اعلان ہو رہا ہے خدا کی طرف سے کہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا تیری عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تیرے شعور سے باہر ہے یہ چیز کہ تو اس رات کو سمجھ سکے. لیلت القدر کو سمجھ سکے. وہ کہا کرا کیا ماں نے رسول کا تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کیا ہے؟ بس اس کا ایک زاویہ ایک نقطہ خداوند نے مطالعہ ارشاد کرنا ہے لیلت القدر خیر من الف شهر. یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے، ہزار مہینوں سے افضل رات ہے. نبی نے محترم رات ہے کیا رات کے وقت میں فرق پڑا؟ کوئی کمی پیشی ہوئی نہیں. کیا رات کی کسی یعنی رات کی حیرت میں تبدیلی آئی؟ نہیں. رات وہی وقت جیسا تمام راتوں جیسی سارا رات کا اسی طرح تھا، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا. اب کوئی دوسری رات یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اس راتوں جیسی، کوئی پورے سال کی راتیں کوئی رات یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اس رات جیسی. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا یا اس رات پر نازل ہوا؟ قرآن کیا اس رات پر نازل ہوا؟ نہیں، اس رات میں نازل ہوا. کہاں نازل ہوا؟ نزل القرآن علی قلب. اے رسول، ہم نے تیرے قلب پر قرآن کو نازل کیا. تو اگر وہ رات جو ظاہر میں دوسری راتوں جاتی لیکن رات جیسی ہو نہیں سکتی، کوئی رات اس رات کی نقل نہیں ہو سکتی، تو ہزار مہینوں سے بہتر رات خدا کہہ رہا ہے کہ یہ عام راتوں جیسی ہونے والا رات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کے ایک حصے میں قرآن نازل ہوا. تو جس رات میں قرآن نازل ہو وہ عام راتوں جیسی نہیں. تو جس ذات پر قرآن نازل ہو تم کیسے کر سکتے ہو وہ ذات عام جیسی ہے؟ جس رات میں قرآن نازل ہوا، رات کے وقت میں کمی نہیں آتی، رات کی حیرت میں تبدیلی نہیں آتی، دوسری راتوں کی طرح اندھیرا، دوسری راتوں کی طرح واشنگ تکالی، دوسری راتوں کی طرح وقت. تو اب کبھی بھی خدا کا اعلان ہے کہ یہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، جب یہ رات دوسری راتوں جیسی نہیں ہو سکتی، تو جس ذات پر میں نے قرآن نازل کیا، اگرچہ اس کی شکل تمہاری جیسی ہو، اگرچہ اس کا ظاہری قیافہ تمہارے جیسا، مگر کبھی تمہیں مت کرنا کہ ہم رسول جیسے، رسول ہم جیسا. قرآن پڑھیے محمد والے. تو یہ ہے کہ رسول جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اور جب یہ بات واضح ہو گئی، اب خداوند نے خدا مزید آگے بڑھ کے ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوسف کے ولی اللہ باسط کا مواد و ماسل ارض الملک القدوس العزیز الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. خدا وہ ہے یوسف کا ولی اللہ باسط کا مواد و ماسل ارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ زمین پر اور آسمان پر ہے، تمام تر اس خدا کی تسبیح کرتے ہیں. ایک بات تو واضح ہوئی کہ ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے. ایک ایسے ابھی میرے ذہن میں ایک بات، ایک چھوٹی سی ایک واقعہ آ گیا کہ ایک مرتبہ میں اس بات کو یہاں پر روک کے تھوڑا سا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے غیر مسلموں کو جو دعوت اسلام دی تھی سب کے نام خط لکھے تھے، ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ کی وفات کے بعد پہنچا. ان کی حالت جب مدینہ میں پہنچے رسول کا انتقال ہو چکا. ابھی آئے بلا کے پوچھا کہ ہم کو نبی نے بلایا تھا بحث کرنے کے لیے، کہاں ہے محمد مصطفیٰ؟ کہا کہ تم نے آنے میں دیر کر دی، ان کا انتقال ہو چکا. کہا اچھا، تم کا وارث کون ہے؟ کہا آؤ، ہم تم کو اس کے حال پہ لے چلتے. اس گروپ کو لے کے یہ پہنچے مسجد نبوی میں، خلیفۃ المسلمین بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ گئے، کہا کہ ہم لوگوں کو رسول نے بلایا تھا، دعوت رسول پر آئے ہیں. اب رسول کو اس دنیا سے انتقال کروا گئے، اب ہم اسلام کی معلومات وارث رسول سے چاہتے ہیں. کہا ہاں پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو بتاؤ کیا سوال ہے تمہارے. کہا کہ ہمارے چھ سوال ہیں. ہاں ہاں پوچھو. کہا سب سے پہلا سوال یہ کہ جب گھوڑا تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی مخصوص تسبیح کیا ہے؟ گھوڑا کیونکہ ہر چیز یوسف کے بدلنا ہے مان سے مان ان مشین یوسف کے بدلنا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کہا گھوڑے کا لفظ کیا ہے؟ تو کہا آگے چلو. کہا مرغ صبح کو جب آزان دیتا ہے یعنی جب تسبیح کرتا ہے تو اس کی تسبیح کیا ہے؟ اس کا ذکر کیا ہے؟ میں سوچا کہا آگے بڑھو. کہا تیسرا سوال یعنی یہ دو یہاں سے مربوط تھے اور باقی جو چار سوالات ہیں وہ پھر انہوں نے پوچھا اصحاب کاف کے بارے میں کہ اصحاب کاف کون ہے. تو کہا چلو آگے بڑھو ابھی بتاتا ہوں. یعنی تھوڑی دیر کوئی جواب نہیں دیا. کہا اگلا سوال انہوں نے چوتھا سوال کیا کہ ایک جگہ بتاؤ کہ جس پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ فقط سورج چمکا ہے یعنی نہ اس سے پہلے کبھی سورج کی شعائیں اس امید کے حصے پر پڑی نہ اس کے بعد کبھی پڑی. تو پھر اس نے کہا کہ آگے بڑھو. تو انہوں نے کہا کہ ایسی قبر بتاؤ کہ جو 40 دن تک اپنے مردے کو یعنی اپنے صاحب قبر کو لے کر گھومتی رہی. تو پھر ہم نے کہا کہ آگے بڑھو. اب جب سوالات کر چکے تو اس نے کہا کہ ان کے جواب تو بڑے آسان ہیں. کہا کیا کہا میں نہیں جانتا. اب جب کہا نا میں نہیں جانتا تو انہوں نے کہا کہ اچھا بس یہی کا اسلام. ایسے ہی ہم اتنا سفر سفر کر کے آئے چلتے ہیں یہ واپسی کے لیے مڑے کہ محبان رسول جو بیٹھے ہوئے تھے سلیمان ابو ذر حمار فوراً گئے. کہا یا ابو الحسن آئیے عزت رسول خطرے میں. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک گروہ آیا ہے آ کے سوال پوچھ رہا ہے اور خلیفۃ المسلمین نے یہ جواب دیا ہے. کہا کہ ابو الحسن ابھی آتا ہے. فوراً آئے آ کے ان کو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا تمہیں اس سے کیا ضرورت کہ میں کون ہوں؟ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا جب خلیفۃ المسلمین نبی کا وارث جواب نہ دے سکا تو تم کیا جواب دو گے؟ کہا کہ اس بات کو جانے دو کہ نبی کا وارث کون ہے. تم سوال کرو. کہا اچھا ہمارا پہلا سوال کہ گھوڑا جب تبدی کرتا ہے تو اس کا رزق کیا ہے؟ تو مولا نے فوراً برمنا جواب کیا اللہم انذرہ علی الخوف المعفرین کہ خدا یہ گھوڑا کہتا ہے کہ پروردگار مسلمانوں کو غافلین پر غلبہ عطا کرتا. کہا غرور مر جب صبح تسبیح کرتا ہے تو اس کا ورد کیا ہے؟ تو مولا نے برملا کہا کہ اس کا ورد یہ ہونا ہے کہ این غفلت کی نیند سونے والو خدا کی عبادت کے پیچھے نہ لگ جانا. یہ صبح صبح غور کی. پھر پوچھا کہ وہ جگہ کہ جہاں پر ایک مرتبہ سورج چمکا اور اس سے پہلے کبھی نہ چمکا اس کے بعد کبھی نہ چمکا. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کہ جب فرعون پیچھا کرتا ہو حضرت موسیٰ کا آیا اور حضرت موسیٰ نے آ کر اپنے آقا سے دریا کو کہا کہ مجھے راستہ دو تو جب دریا کا پانی ہٹا تو اس کی شرح جو تھی نہ اس سے پہلے کبھی وہاں تک سورج کی شرح پڑی تھی اور نہ اس کے بعد کبھی پڑے گی اتنا پڑی تھی. کہا کہ وہ مخصوص ٹھکانا جو ہے اس وقت پوری تاریخ میں ایک مرتبہ یہ سورج کی شعائیں پڑی ہیں. میرا صحابہ کاف کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کاف کی تمام اور تفصیلات میں بتایا اور اس کی ایک چھوٹی سی بات کہ یہ جو صحابہ کاف کے سات اصحاب سو رہے ہیں ان کی آپ نے دعا جو تھی خدا نے دیکھیے کیسا انتظام کر رکھا ہے ان کی آپ نے دعا جو تھی یعنی پورا لمبا واقعہ میں بیان نہیں کرتا یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن ان کی آخری دعا کہ جب ان میں سے ایک گرا اور جا کے اس کانٹے کو کرش کرنے کی کوشش کی پکڑ لیا بادشاہ کے پاس لے گئے پوچھا کہ تم کون ہو کہاں جاؤ تو ہم لوگ یہاں پر سوئے تھے تو کہا کہ نہیں یہ تو بہت وقت گزر چکا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ پھر بادشاہ نے کہا کہ مجھے تیری بات پر یقین نہیں آتا تم نے کہا نہیں میں سچ بول رہا ہوں, اگر تم چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ, میں تمہیں اپنے ساتھیوں کو ملوا دیتا ہوں. اور اسی کا یہ واقعہ کہ یہ جو شخص گیا تھا تو اس سے پوچھا کہ تمہاری نشانی کہاں سے, میں فلاں فلاں میرا نام ہے. تو انہوں نے اپنے علاقے میں سے سب سے ضعیف شخص کو بلایا, تو اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا تم نے تو ایسا واقعہ سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے وہ واقعہ بھی سنا ہے, میرے باپ نے مجھے سنایا تھا, اور ان میں سے جو ایک تھا وہ میرے جج میں سے تھا, یعنی ان میں سے ایک جو تھا وہ میرے جج میں سے تھا. تو پتا چلا کہ وہی جو وہاں پر گئے تھے وہی اس کی جج میں سے تھے. جج جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے تھے اور وہ جو ہے وہ 90 سال کی عمر کے تھے, یعنی وہ جو بزرگ تھے. تو خلاصہ کیا بات سے آیا, اور جب واپسی میں آیا تو انہوں نے کہا کہ مہربانی کرو پہلے مجھے اوپر جانے دو تاکہ میں اپنے دوستوں کو جا کر یہ بتاؤں کہ ماجرا کیا ہے, یعنی وہ یہ نہ سمجھ کر دیں کہ وہ آتش پر وہ جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے, جس نے ہمیں گمراہ کیا تھا, اس کی فوج ہمیں آگے گرفتار کر رہی ہے. کاشی کہ تم جاؤ اندر گئے, تاکہ کہا کہ بھائی زمانہ بدل چکا, ہم تو ہزاروں سال ہو گئے ہیں, آگے کیا کیا جائے, کیا صورتحال کیا ہے, کیا پورا مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے سب خدا پرست ہو گئے, کہا نہیں ابھی بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا پرست نہیں ہے, ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جو خدا پرست نہیں ہے. کہا کہ بس ٹھیک ہے, پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دوبارہ سے اسی طرح نیند عطا فرما جس طرح سے پہلے عطا کی تھی, اس وقت تک کے لیے کہ جب پورے روئے زمین پر ہر شخص مسلمان ہو جائے, ہر شخص خدا کا ماننے والا ہو جائے, تو اس کی دعا کو قبول کیا خدا نے. اور وعدہ فرماتے ہیں کہ یہ ذخیرہ ہے امام مہدی کے لیے کہ یہ کب اٹھیں گے, جب امام زمانہ کا دور ہوگا. یہ دوبارہ سو رہے ہیں اس وقت کے لیے کہ جب امام کا دور ہوگا پوری روئے زمین پر ہر شخص خدا پرست ہوگا, تو یہ دوبارہ سے بیدار ہوں گے. پھر بھی سماج بڑی سب ہوں گا. اور کرنا سوال انہوں نے کیا کہ وہ کب جو 40 دن تک اپنے مدعے کو لے کر پھرتی رہی, کہا حضرت یونس نبی کہ جو مچھلی کے پیٹ میں تھے مچھلی کو قبر سے تعبیر کیا تھا اور 40 دن تک لے کر گھومتی رہی. بس عزیزو مولا علی رحمۃ اللہ السلام نے ان سوالوں کا جواب دیا. کہاں شروع ہوئی تھی؟ یوسف قبل اللہ عباد السماوات و ما فی الارض, کہ ہر چیز جو کچھ کی زمین اور آسمان میں ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یوسف قبل اللہ عباد السماوات و ما فی الارض. اور اسی طرح میرے ایک اور چھوٹا سا واقعہ, ایک مرتبہ ایک مدرسے کا واقعہ, ایران میں ایک مشکل ان کا اپنا مدرسہ تھا, اس مدرسے کا فادر یہ واقعہ نوٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ جب بھی یہ مجتہد یہ استاد محترم یہ مدرسے کے پرنسپل صبح صبح فجر کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کے سبحان قدوس ربنا و رب الملائکۃ و روح کی تسبیح کیا کرتے تھے, تو کہتا ہے کہ میں خود شاہد ہوں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین ہل رہی ہے اور ہر چیز سے اس تسبیح کی آواز آ رہی ہے. یعنی ہر چیز چونکہ تسبیح کرتی ہے اور شرکت کرتی ہے ان تسبیح کرنے والوں کے ساتھ جو خدا کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. یہ دنیا کے یعنی واقعات سوال پڑی سب بہت یوسف کرنے کا ہے. آپ اس کا بابا جب وہاں سے خیر دل ملک ہے قدوس عزیز حقیق, وہ جو ملک ہے قدوس ہے عزیز ہے حقیق ہے, اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ اللہ بھی ساتھ ساتھ اللہیین رسول جس نے رسول کو بیٹا اللہیین میں سے, اور آپ جانتے ہیں یعنی اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا لیکن اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ امی جہاں پر امی سے بڑا امیین سے بڑا یعنی ام القرا کے رہنے والے, جو کہ کعبہ اس کو ام القرا کہا جاتا ہے اس لیے کہ جب حضرت نوح کا طوفان یعنی کشتی نجات بنانے کے بعد عذاب الہی نازل ہوا اور یہ طوفان یہ دریا جب بہا پانی کا تو فقط ایک جگہ تمام تر روح زمین پر بچی تھی, وہ خود خانہ کعبہ کی وہ زمین تھی. تو اس لیے اس کو مسکرا کہا جاتا ہے کہ یہ تمام تر چہریوں کی ماں ہے, ام مسکرا. جو خدا کا نمائندہ, جو خدا کا دین لے کے آیا, اب یہ رسول اس کی ذمہ داری کیا ہے, یہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ تلاوت قرآن پہلا کام, اور یزکیہم اور دوسرا کام تزکیہ نفس. اب یہ ذمہ داری رسول کی ہے اور حصہ دین کا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ رسول کی ذمہ داریاں اور دین کا حصہ, یعنی دین کیا ہے؟ جو کچھ رسول کرے, رسول کیا کر رہا ہے؟ جو کچھ دین ہے. اب رسول کا پہلا کام یتلو علیہم آیات ہی, تو قرآن ایک حصہ ہو گیا, کس کا؟ دین کا. تو تلاوت قرآن ایک حصہ, دوسرا حصہ وہ یزکیہم اور تزکیہ نفس کرتا ہے, دوسرا حصہ تزکیہ نفس وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور تیسرا حصہ کہ حکمت کی کتاب کی تعلیم, اور چوتھا حکمت. یعنی اب رسول کے چار کام ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلا کام یہ دعا ہے ہمارے آتے ہی وہ مذکیہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو تم کو چار قسم کی چیزیں پہنچاتا ہے. ایک نمبر تلاوت قرآن کرتا ہے, دین کا پہلا حصہ, دوسری بات تزکیہ نفس کرتا ہے, دوسرا حصہ, تیسری بات کتاب کی تعلیم دیتا ہے, تیسرا حصہ, چوتھی بات حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اب جو رسول چار حصے دین کے لے کے آیا, تو دین مجموعہ ہے چار چیزوں کا, جس میں سے ایک حصہ قرآن ہے. تو آپ جو کہتے ہیں حسب اللہ کتاب اللہ, تو ان کو فقط ایک بڑا چار ملے گا, باقی کچھ نہیں ملے. نبی جو چار کام کرتا ہے, چار حصے دین کے, تو اب جو میں دین کے ایک حصے کو لے گا, یعنی جو کہتا ہے تھوڑا کتاب ہوا, تو فقط ایک حصہ ملے گا. اور پھر اس کے بعد اگلا حصہ وہ انکار کر کے اپنے سبھی زبان کو بھی وہ آئین اگر ہم سب میں یہ رسول کہ میرا حبیب یہ رسول کہ جس کو دین کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, عظمتوں کے ساتھ, فضیلتوں کے ساتھ بھیجا, یہ ذمہ داریاں دیں گے. تو اب یہ میرا حبیب کرتا کیا ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تزکیہ نفس کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور ہدایت کرتا ہے کن کی؟ وہ انسان میں قبل سبھی ضلال مبین, جو اس سے پہلے ضلالت اور گمراہی میں ہے, جو اس سے پہلے راہ کو گم کر چکے ہیں, جو اس سے پہلے ہدایت سے دور ہے, جو اس سے پہلے جہالت میں ہے, اور اس کے بعد وہ آخری میں ہم لمبر یہ حقوق ہے, اور ان کی ہدایت کرتا ہے جو ابھی تک آئے ہی نہیں, جو اس میں بلند ہی نہیں ہوئے, جو ابھی تک ماؤں کے پیٹ میں ہے, جو ابھی تک باپ کے سن میں ہے. تو اب رسول کا کام کیا ہے؟ کہ ہدایت کرے. کن کی ہدایت کرے؟ ایک ان کی ہدایت کرے جو ان سے پہلے موجود ہے اور گمراہی میں ہے, اور دوسری رسول کی ذمہ داری ان کی ہدایت کرے جو ابھی تک آئے ہی نہیں ہے, جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے, جو ابھی تک باپ کے سنوں میں ہے. تو رسول کی ذمہ داری تو یہ بھی کہ جو ابھی تک پہنچے نہیں ان کی ذمہ داری بھی پوری کرے, ان کی بھی ہدایت کرے. لیکن یہ رسول تو گھر ہجری کو چلا گیا, اس رسول کا تو گھر ہجری کو انتقال ہو گیا, تو اس سے پہلے آئے ان کی تو ہدایت کر دیا رسول. اب گیارہ ہجری کے بعد اس قرآن کی آیت کا وستار کو تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی محمد جیسا کوئی موجود ہے. اس قرآن کی آیت کے روح سے کہ وہ رسول جس نے ان کی بھی ہدایت کرنی ہے, تو ابھی اس سے ملحق نہیں ہوئے, رسول چلا دیا گیارہ ہجری کو, لیکن اپنے پیچھے ہر زمانے میں ایک محمد کو چھوڑ کے گیا ہے. کروڑ لگا رہے اور آج کے زمانے میں اس محمد کے دوسرے محمد کا نام آخری محمد آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام و رحمۃ اللہ اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک سوال کیا گیا کہ وہ امام جو کرتا ہے حیرت میں ہے اس کا کیا لائے گا, وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ یعنی امام موجود ہے, محمد کی شکل موجود ہے لیکن پردہ حیرت میں ہے تو وہ کیسے ہدایت کرے گا, کیا لائے گا اس کا؟ تو جواب دینے والے نے بھی کیا خوب جواب دیا کہ اگر سمجھو سوال کیا ہے کہ وہ امام جو کرتا ہے غیبت میں اس کا کیا فائدہ, اور جواب دینے والے نے کیا خوب جواب دیا ہے کہ اگر سورج بادلوں کے درمیان میں ڈھک جائے تو کیا اس کی روشنی سے زمین کو فائدہ نہیں ہوگا؟ اگر سورج کے سامنے بادل آ جائے تو کیا سورج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی سورج کی روشنی کے بغیر یہ کائنات برقرار نہیں رہ سکتی. سورج اگر سے بادلوں کے پیچھے بھی کیوں نہ ہو لیکن اپنی حرارت سے اس کائنات کے وجود کو برقرار رکھے ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر سے امام پردے میں کیوں نہ ہو لیکن اس کے وجود کی وجہ سے ہدایت کا اور اس کائنات کے تمام تر نظام کا جان بتا ہے. یہ امام بے شک پردہ غیبت ہی میں کیوں نہیں, اور ہدایت کے سلسلہ میں پہلے دن میں نے اس کیا تھا کہ یہ مجلس یہ پروگرام یہ تمام تر اہتمامات ہر سال رضاداری کا اہتمام دراصل سلسلہ ہے اس دین محمدی کی بقا کا, اور آج پھر اسی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے ایک نئے زاویے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دین محمدی جس بنیادوں پر قائم ہے انہی بنیادوں کا عملی نمونہ حسین ابن علی نے کربلا میں پیش کیا. دین اسلام احکامات خداوندی ان کا ایک بنیادی اور ایک انتہائی اہم جز جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اعلان خداوندی ہے وہ کیا ہے کہ اے انسانوں کبھی بھی قدرت خدا سے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, ہر وقت رحمت کے دروازے کھلے ہیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, جب بھی دل میں آئے اور جب بھی یہ محسوس کرو کہ گناہ کر چکے ہو گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہو تو جب بھی چاہو پلٹ آؤ اس میں خدا کی طرف, ہمیشہ در رحمت کو کھلا ہوا پاؤ گے. اب اسی کا ہماری نمونہ حسین ابن علی نے کربلا میں پیش کیا. اگر کیا کہ دین کی بنیادوں کو دین کی اثاث کو حسین ابن علی نے عملی طور پر کربلا میں پیش کیا, اور کس طرح سے پیش کیا کہ وہ جس نے اس نواس رسول کو زہرا کلال کو مجبور کیا تھا اس کربلا کی سرزمین پر ٹھہرنے کے لیے, وہی ہو جب اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے حسین کی بارگاہ میں پہنچا تو حسین نے کوئی دوسری بات نہیں کی بلکہ چونکہ ارض زمین پر خدا کے نمائندے تھے کہا کہ آ میرے پر تجھے میں نے معاف کیا. یہ وقت کہ جس نے حسین ابن علی کے قافلے کو روکا اور اس لیے گستاخی کی تھی کہ حسین ابن علی کے زلزلہ کو کی لگام کو پکڑ کے کہا تھا کہ یا حسین اب تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. عزاداروں یہ لوگ کی مسافروں کی جب حالت دیکھی حسین ابن علی نے تو کہا کہ افغان ان کو پانی پلاؤ, یہ میرے مہمان ہیں. عزاداروں سچویشن کیا تھی کہ افغان مشکیزے کو پکڑے ہوئے دوڑ دوڑ کے ان کو پانی پلا رہے تھے. علی اکبر مشکیزہ لیے ہوئے دوڑ دوڑ کے ان کو پانی پلا رہے تھے, اور حسین نے کہا تھا کہ عباس عباس نہ فقط یہ کہ ان کے لوگوں کو پانی پلاؤ بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ, اور دیکھو جب تک کوئی جانور تین دفعہ پانی سے اپنا منہ نہ ہٹالے اس کے آگے سے پانی نہ ہٹانا. تو پہل نے اپنا سارا پانی ان کو پلا دیا. میں کہوں گا کہ مولا اگر آپ نے اپنا سارا پانی ان لیکن میں یاد رہا بس تو میرے پیچھے سے مجھے ایک آواز سنائی دی تھی کہ پیغمبر تجھے اس اشارت کو جنت کی. وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں جان تو دواتا ہے رسول کو روکنے کے لیے آ رہا ہوں, یہ جنت کی اشارت کہاں سے آ گئی؟ یہ یقیناً کوئی شیطانی آواز ہے. لیکن جب بارگاہ حسین ابن علی میں پہنچا ہے تو مولا حسین نے کہا تھا کہ نہیں اے حر, وہ آواز شیطان کی نہیں بلکہ خضر نبی کی تھی جو جانتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. عزاداروں ایک مرتبہ یہی حر ہے, روز عاشور ہے, تمام تر صورتحال اس کے سامنے ہے, خیمہ حسینی اس کے سامنے ہے, تمام تر صورتحال کو جب دیکھ چکا عمر بن عساس سے جا کر بات کی, پوچھنے لگا کہ کیا جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں؟ کہا نہیں. کہا کیا کرو گے؟ کہا ایسی جنگ کریں گے کہ نہ کسی کا چہرہ پہچانا جائے گا نہ کسی کا بازو کسی کے جسم کے ساتھ رہے گا. عزاداروں جب حر نے یہ سنا تو ایک مرتبہ دل میں انقلاب آیا, ایک مرتبہ زہرا کی لال کی مظلومیت سامنے آ گئی, ایک مرتبہ حسین ابن علی کی پیاس یاد آ گئی, ایک مرتبہ حسین کو جب یاد کیا اور اس حر کے دل میں اب جب حسین کی محبت آئی تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اے علی میں حسین کی طرف جا رہا ہوں, میں جنت کی طرف جا رہا ہوں, میں ہدایت کے راستے کی طرف جا رہا ہوں, اگر تم بھی چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ. بس عزاداروں اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے چلے حسین ابن علی کی طرف. ایک مرتبہ منظر کچھ یوں تھا کہ حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, اب پاس پاس بیٹھے تھے, علی اکبر پاس بیٹھے تھے, قاسم پاس بیٹھے تھے, کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس قاسم اکبر اٹھو میرے بھائی مہمان آ کے بات کرو. ایک مرتبہ عباس اٹھے, حیرانگی سے پوچھا مولا آپ کا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ کہا جاؤ جا کے دیکھو. جب عباس آئے علی اکبر آئے قاسم آئے, دیکھا کہ حضور نے سر جھکایا ہوا ہے اور شرمندگی کی حالت میں چلا آ رہا ہے. آیا اور آ کر کہا السلام علیکم یا امام الغریب, اے غریب امام, اے غریب امام, خود کا آپ پر سلام ہو. پوچھا کون؟ کہا حضور ابن ریاحی, میں وہ ہوں جس نے آپ کے قافلے کو روکا تھا. مولا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا ہاں حضور آ جا اس مظلوم کے پاس, تو اس وقت بھی آیا ہے جو تیری توبہ قبول ہے. ایک مرتبہ حسین کے پاس آئے اور سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے کہتے ہیں اے میرے اور مہمان حسین شرمندہ ہے, جب تو دشمن بن کے آیا تھا حسین کے پاس پلانے کے لیے پانی کا, اگر اب تو دوست بن کے آیا ہے میرے پاس پلانے کو پانی بھی نہیں. اور کہتا ہے کہ مولا مولا میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں تو پانی نہ پلا سکیں گے, لیکن میرے ساتھ وعدہ کیجیے کہ حوض کوثر میں اپنے نانا کے ہاتھ حوض کوثر ضرور پلائیں گے. کہا ہاں اور میرا جوابا بس بتا رہا اور آ گئے حسین کے خیمے میں, اور حسین نے ہر کو اپنے سینے سے لگا لیا. اب ایک مرتبہ اور کے بیٹے نے کہا بابا بابا مجھے اجازت دو کہ میں حسین پر سوال ہو گیا کہا تھا میرے بیٹے جاؤ اور کا بیٹا گیا کافی شہید ہوا اس طرح سے جنگ کی یاد کر کر دی مقصداروں سے ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا پھر کیا اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچے جس سے اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچا جتنی جلدی کرتے کام کی لیکن جب پہنچا تو کیا دیکھا جب اپنے بیٹے کی لاش پر اس سے پہلے حسین پہنچے ہوئے تھے کہا بابا مولا آپ میرے بیٹے کی لاش پہ کیوں پہنچے کہا اور میرے دادا کی شریعت کا قانون ہے کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے کہا اور میرے نانا کی شریعت ہے کہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھائے اس لیے میں تجھ سے پہلے پہنچ گیا میں کہوں گا مولا آج تو آپ ہر میں اتنا خیال کر رہے ہیں کل جب اکبر کی لاش اٹھانے کا وقت آئے گا تو کون آپ کی مدد کرے گا ایک مرتبہ حسین لے آئے ان کے بیٹے کی لاش کا اٹھا دے انہوں نے اجازت لی کہا کہ والا اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے گناہوں کی تلافی کر سکوں میں آپ پر قربان ہو سکوں اللہ دارو ہو گئے جا کے رہتی جنگ کی جو یادگار جنگ تھی حسین اتنے علی دیکھ رہے ہیں ان کی جنگ کو اور ہر بارگاہ تعالیٰ میں تو کرو ہونے کے لیے اپنے جوش و خروش سے لڑ رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت ظہر کی گرد جو گرد لگا حضرت ظہر کی گردن پر زخموں سے چور جیسے اصحاب اٹھا کے لائے حضرت ظہر کو لا کے ابو حسین کے سامنے پیش کیا زخموں سے چور ظہر نے حسین کی طرح دیکھا کہا مولا مولا اب تو غلام سے راضی ہے نا کہا ہاں میرے ظہر میں تجھ سے راضی ہوں کہا مولا مولا آپ اس پر راضی ہو گئے مجھے خوشی ہے مولا ایک بات اور کہتا ہوں کہ روز محشر میری اپنی ماں زہرا کے سامنے ضمانت کر دیجیے گا کہا ہاں ہو میں تیری ضمانت کروں گا اور اس کی نشانی کیا دی وہ کہنے مجھے علی نے اپنی ماں معذمہ کر دیا اور رومال نکالا اور ہور کی گردن کر مانا کہا اور یہ کہا رومال قیامت کے دن تیری شفاعت کرے گا اداداروں یہی ظہر کی گردن سے بنا ہوا تھا ایک مرتبہ اسماعیل نبی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ظہر کی عظمت کیا ہے ظہر کی قبر کو کھولا دیکھا اسی طرح سے ظہر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اسی طرح سے زخموں سے چور ہے اسی طرح سے رومال بن رہا ہے ایک مرتبہ اسماعیل نے رومال کھولا جو بھی رومال کھولا گردن سے تازہ خون نکلا اس نے چاہا کہ اور رومال کرے گا جب تک یہ خون نہیں رکے گا